السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری میں لگے رہے. اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگو، آپ حضرات اگر ساتھ ساتھ مل مل کے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے کہ بیچ میں جو خلا ہے یہ ہاتھ کے ہاتھ پر ہوتا رہے، جو آنے والے حضرات ہیں تو زیادہ سے زیادہ اندر وہ سما جائیں. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے فضائل و برکات سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں مالا مال فرما رہے ہیں. مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وعدوں کے مطابق اعمال جب کرتا ہے، اس کا یہ کامل یقین اور دھیان ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کام پر جو وعدہ ہم سے کیا ہے اللہ پاک اس سے ہمیں ضرور بے ضرور نواز رہے ہیں. یہی ایمان کا عروج ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا پکا یقین ہو کہ رب ذوالجلال نے جب یہ مبارک موقع عطا فرمایا اور یہ شب و روز عبادت کے لمحات دیے، اور خصوصاً ان لمحات کے اندر عبادات کی توفیق نصیب ہو گئی، تو یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ان مبارک ایام میں، مبارک راتوں میں بندے کو توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو یقیناً یہ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقائق جو اس ماہ مبارک سے تعلق رکھتے ہیں مفصل بیان فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اپنی زندگی میں اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ جو فارس کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے، شہزادوں کی طرح پرورش پانے والے، لیکن حق کی تلاش میں جب نکلے تو اللہ پاک نے ان کو حق تک پہنچا دیا. فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش میں تو نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے کچھ لوگوں نے غلام بنا کر فروخت کر دیا. خود فرماتے ہیں کہ 10 افراد کے ہاتھوں میں فروخت ہوا ہوں. بکتے 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 آخر میں جو مالک آپ کو خرید کر لایا وہ مدینہ طیبہ کا تھا. اللہ پاک نے حق کی تلاش میں نکلنے والے اس نوجوان کو چلایا، پھرایا، گھمایا، اہل کتاب سے ملایا. آخرکار فروخت کے اسباب ہوتے گئے، بکتے 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 آخر میں مدینہ طیبہ کے اندر غلامیت کی زندگی بسر کر کے ایک باغ کے اندر خدمت کیا کرتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ طیبہ آئے تو حاضر خدمت ہوئے. تفصیلی واقعہ پہلے ایک موقع پر سنا چکا ہوں. اسلام قبول کیا، عظیم قربانیاں دی ہیں ان ہستی نے جن کو اللہ پاک نے متفقہ طور پر تمام علماء کا 250 سال کی عمر میں تو سب کا اتفاق ہے، اس کے اوپر بھی مختلف اقوال ہیں، 350 سال تک کی عمر کا قول موجود ہے. اللہ پاک نے 250 سال عمر عطا فرمائی اور اس میں زمانے کے نشیب و فراز دیکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاربت، مصاحبت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوا. پھر آخر کے اندر اللہ پاک نے جو کمال عطا فرمایا، ایک مہمان آپ کے گھر میں آیا، آپ گھر سے باہر تشریف لے کر گئے. مہمان دیکھنے لگا کہ کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جنگل کی طرف گئے سامنے، اور وہاں کچھ ہرن تھے، کچھ پرندے تھے. ایک ہرن کو اشارہ دیا اور اڑتے ہوئے پرندوں میں سے ایک پرندے کو بھی بلایا. وہ ہرن اور پرندہ اس انداز سے بھاگتے دوڑتے چلے آئے جس طرح انسان کا اپنا بیٹا کہیں کھیل کود کر رہا ہو، اس کو اشارہ دے کر بلایا جائے تو بھاگا دوڑا آ جاتا ہے. اسی انداز میں ہرن بھی عام موجود ہوا اور پرندہ بھی آ گیا. مہمان کی عقل دنگ رہ گئی. کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو جانوروں کے اوپر بھی اختیارات دے دیے کہ جانور آپ کے لیے مسخر ہو گئے. فرمایا کیا تم نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور پھر کوئی مخلوق اس کی اطاعت نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ کا مصداق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا کہ ہماری حق کی تلاش میں وہ نکلے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، تو آخر میں اللہ پاک نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ جانور کو اشارہ دے رہے ہیں تو بھاگا چلا آ رہا ہے قربانی دینے کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا اور پھر وعظ فرمایا اور بتایا کہ لوگوں، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے، عظمتوں والا ہے. اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک رات رکھی ہے جو شب قدر کے نام سے ہے. اس رات کو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر و ثواب والی رات بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات بندہ اگر عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ زمانے عبادت کر لی. فرمایا کہ اس کے روزے کو اللہ پاک نے فرض کیا اور رات کے قیام کو عبادت کی چیز بنایا. اور جو کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں کسی بھی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے کسی فرض کو ادا کر لیا ہو. نفل عبادت اجر و ثواب میں فرض کے برابر کر دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی کسی فرض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کر لیے. اس ماہ مبارک میں عبادات کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، دام بڑھ جاتے ہیں زمانے کی برکت سے. یہ سیزن ہے کمانے کا، موسم ہے لوٹنے کا، کہ اللہ پاک نے وہی عبادات جو عام زمانے میں کی جاتی تھی نفل اور فرض کہلاتی تھی، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا، فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دے دیا. اس موسم کے اندر یہ موسم ہے بہار ہے، لوٹنے اور سمیٹنے کا موسم ہے. کم خرچ بالا نشین، ایک نیکی کرے احسان فرض کے برابر ثواب، ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر ثواب حاصل کر لے. فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت. صبح سے شام تک انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، رات کو تراویح کے اندر لمبے لمبے قیام کرتا ہے. بعض دفعہ انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے جو اس کو ناگوار ہوتی ہے، اس موقع پر اس کو حکم یہ ہے کہ صبر سے کام لو، چڑچڑے پن کا مظاہرہ مت کرو. لڑائی جھگڑا یا کسی پر احسان جتانا یا کسی سے بدتمیزی کرنا یا بد کلامی کرنا اس کی اجازت نہیں. یہ صبر کا مہینہ، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی لگے، سردی لگے، روزہ چھوٹا لگے، روزہ بڑا لگے، تمام کے تمام حالات کے اندر یہ سمجھ لو کہ یہ مہینہ ہے ہی صبر و تحمل کا. رات کی عبادت لمبی لگے، دن کا روزہ لمبا لگے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو اور رات میں لمبے لمبے قیام کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت. یہ پورا مہینہ اللہ پاک نے دن بھی عبادت کا رکھا، رات بھی عبادت کی رکھی، اور فرمایا کہ یہ غمخواری اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حکم یہ ہے کہ جس طرح تم خوشحال ہو، اچھے انداز سے رزق سے افطار کرتے ہو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھو. جس طرح تم عید کی تیاریاں کرتے ہو، نئے لباس کی تیاریاں کرتے ہو، اپنے متوسط طبقے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھو. ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کے اندر دریغ نہ کرنا. ایک دو گے 70 پاؤ گے. یہ تو لٹانے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اپنے پاس سامان سنبھال کے رکھو گے، فنا ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے یہاں ذخیرہ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے. یہ مہینہ ہے اپنے مال کو ذخیرہ اندوزی کرنے کا، کہ جس کی جتنی استطاعت ہو، جتنی حیثیت ہو، جتنی بساط ہو، انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں لٹائے، قربان کرے، اللہ کو اپنا مال دے کر ذخیرہ آخرت بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ باپ والے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے تمام باغات میں سب سے زیادہ محبوب باغ ان کو بیرحا تھا. ایک باغ تھا جو گھنا بھی تھا، مسجد نبوی سے بالکل قریب تھا، اس کے اندر پانی بھی بالکل میٹھا، اور اس کے اندر صاف شفاف پانی کا چشمہ اور ہرے بھرے لہلہاتے درخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اور بیشتر اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس کے پانی کو نوش فرماتے. حد سے زیادہ یہ باغ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس محبوب ترین باغ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اکثر وقت گزارا کرتے تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت اتاری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے میں کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. آیت کا سننا تھا، دوڑے چلے آئے سرکار کی خدمت میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان آیا کہ تم جب تک کہ اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرو تو تم نیکی کے درجے میں کمال تک نہیں پہنچ سکتے. میرے تمام باغات میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ باغ بیرحا ہے، میں وہ باغ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں آپ اس کو جہاں چاہیں لٹائیں. ہر دل عزیز پسندیدہ ترین باغ، لیکن آیت سننے کے بعد اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد سے زیادہ خوش ہوئے. فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تمہارے عزیز اور اقارب میں جو غربا ہیں ان کو بلا لاؤ، اس باغ کا ان کو مالک بنا دیتے ہیں تاکہ تمہارا صدقہ بھی قبول ہو جائے اور تمہارے عزیز اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کے ذریعے ان کو بھی مالا مال فرما دے. میرے محترم بزرگوں، یہ لوٹنے کے موقع ہوتے ہیں جو لوٹ کر چلے گئے، زمانہ گزر رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا وہ واقعہ، ہمیشہ آم کے موسم میں یاد آتا ہے. حضرت اپنی دکان پر تشریف فرما تھے، آم والا بھاٹ ٹھیلے پر آم بیچ رہا تھا. ایک بڑی بھی آئی، کہا کہ اللہ کے نام پہ آم دے دو بیٹا. آم والے نے پوچھا کہ بڑی بھی، اماں کیسا آم چاہیے؟ اماں نے بڑا عارفانہ جواب دیا، کہا کہ جیسا آم تجھے اللہ میاں کے چاہیے ویسا مجھے دے دے. اس آم والے نے تو اپنے حساب سے
جو اس کے دل میں آیا دے دیا. لیکن ابا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. فرماتے تھے کہ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور میں نے اچھے اچھے چھانٹ چھانٹ کے قیمتی آم وافر مقدار میں خریدے اور ہاتھ کے ہاتھ اس بڑی بی کو ہدیہ میں دے دی. اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے ہمارے والدین ماجدین کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز فرما دے. میرے محترم بزرگوں, یہ مواقع ہوتے ہیں لوٹنے کے. جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. جتنا سمیٹ سمیٹ کے رکھیں گے انسان چلا جاتا ہے, سارے ورثہ پھر اس میں چیل کوے کی طرح لڑتے ہیں, چینا جھپٹیاں ہوتی ہیں, سگی سگی اولادوں میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس مال کو اس سے پہلے کہ ورثہ اس کے اوپر جھپٹیں اور لپٹیں اور اس کے اوپر اختلافات ہوں, انسان کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے حساب سے راہ خدا میں خرچ کرتا رہے تاکہ کل کو بھی کچھ مل جائے. آگے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے, اللہ تبارک و تعالی اس افطار کرانے کی برکت سے اس افطار کرانے والے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں, جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور ساتھ میں اس روزے دار کو جتنا ثواب دیا جا رہا تھا اتنا ہی ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے, لیکن اس روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر ایک تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں. فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے. اگر تو کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے کھجور کے ایک دانے سے, پانی کے ایک گھونٹ سے, اور کچھ نہ ہو تو لسی کا ایک گھونٹ پلا کر افطار کرا دے تو اس پر بھی اللہ پاک کے کامل مکمل اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ مہینہ تین حصوں پر تقسیم ہے. پہلا حصہ اس کا رحمت کا ہے, دوسرا حصہ مغفرت کا ہے, تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے, اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے خادمین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے ان کے کام کاج کو ہلکا کر دیتا ہے, ان کے کام بھی ہلکے کر دیے, جلدی چھٹی دے کر ان کو فارغ کر دیا, سہولت ہوئی تو ان کو زیادہ پیسے دے کر خوش کر دیا, تو جو اپنے ملازمین ماتحت کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کی بدولت ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. یہ بہانے 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 سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مغفرت کے مواقع فراہم کیے ہیں. ہے کوئی مغفرت کے موقع سے فائدہ اٹھانے والا؟ آگے فرمایا کہ اس موقع پر رمضان شریف میں فرمایا کہ چار چیزیں جن میں سے دو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہارے لیے چارہ کار نہیں ہے, ان کی کثرت رکھا کرو. دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو, ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت. کثرت سے اس ماہ مبارک میں کلمہ طیبہ کا ورد رکھا کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے دعا کی تھی, یا رب مجھے کوئی خاص ذکر سکھائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کا قرب حاصل کروں. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. کہا کہ یا اللہ یہ تو عام کلمہ ہے, اول سے آخر تک ساری انسانیت کو دیا گیا, میں نے تو کوئی خاص دعا مانگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو اس کلمے کا وزن کتنا ہے؟ اگر ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور اس کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کو ملا کر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. تم نے اس کی قدر و منزلت کو کیا پہچانا؟ اتنا جاندار کلمہ ہے یہ کہ ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور اس کی تمام مخلوقات وہ اس کے مقابلے میں ہلکی ہیں. اس کلمے کی کثرت کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ استغفار کی بھی کثرت رکھو. دوسری چیز, استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاتے رہو, معاف کرتے رہو, دھلواتے رہو, صفائی کراتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت حاصل کرو. قرآن کریم اللہ پاک نے فرما دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب دینے والا نہیں ہے جو استغفار کرتی ہوتی ہو. استغفار اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال ہے. کثرت سے استغفار کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے. فرمایا کہ جس کسی نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا, ہر تنگی سے فراخی کا راستہ پیدا فرما دیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. اور فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کو افطار کرائے, اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو میرے حوض کے ایسے پانی سے سیراب فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا. یہ وہ سارا مضمون ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا ہے, امت تک نقل کیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے کامیاب اور کامران ہیں, اس موقع کو گوانے والے نقصان کا سودا کرنے والے ہیں. نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا, اپنی ذات کا ہوگا. ہر شخص من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو شخص بھی نیکی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, جو شخص بھی بدی کر رہا ہے اپنے لیے نقصان کا سامان کر رہا ہے. اس سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قدر میں جب رکھا جاتا ہے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ فلاں رشتہ دار نے کیا کیا, فلانا کیسا ہے اور فلاں نے کیا عمل کی, کیا اس کی ذات کے بارے میں سوال ہوں گے, کیا کچھ لائے ہو, کتنی محنت کی, کتنی کمائی کی. تو یہ روزہ اور تراویح اور یہ ذکر و اذکار, تلاوت کلام پاک, درود شریف, استغفار, کلمہ طیبہ, یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے رب عز الجلال اپنے بندوں پر انعامات کی بارش فرماتے ہیں. بارش کا مصداق بننے کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی عنوان اختیار کر رکھنا چاہیے. دن میں روزہ رکھے, رات کو تراویح پڑھے, چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرے, فرصت کا موقع ہو قرآن کریم لے کر بیٹھ جائے, تلاوت کلام پاک میں لگ جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت سمیٹ لے. اس مہینے کے جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کر لی پورے سال اس کو اللہ کی محبت ملے گی. یہ پورے 12 مہینوں کا دل ہے, دل اگر درست ہو گیا تو 11 مہینے بھی درست ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو تم پر روزے کو فرض کیا, لعلکم تتقون, یہ ایک تربیتی مرحلہ ہے, تربیتی کورس ہے پورے مہینے بھر کا. جو شخص اس تربیتی مرحلے سے گزر جائے گا اس کو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی, اس کو اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے کی عادت پڑ جائے گی. اسی انداز سے عید کے بعد بھی جب وہ اپنے آپ کو لگائے رکھے گا, اونچے درجے کا اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے غلاموں میں سے ہے. کہ جو اللہ کا عبادت کرنے والا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قیمتی زمانے کی قدر و منزلت کی حقیقت کو سمجھ کر اس لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان کے تازگی کا موسم ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو, جتنی زیادہ عبادات کریں گے, جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے تو ہمارے ایمان کا پودا ہرا بھرا ہوگا, اور اس کو پھر گناہوں اور برائیوں کے مضر اثرات سے بچانا ہے تاکہ درخت کے اندر اس کے پھل اور پھول کے اندر کیڑا نہ لگنے پائے. ایک طرف نیکیاں ہوتی رہے اور اس کو پھر تقویت بخشی جائے اعمال صالحہ کے ذریعے سے, اپنے ایمان کے درخت کو ہرا بھرا کیا جائے اور گناہوں اور برائیوں کی آلودگیوں سے بچا کر اس کو جراثیم سے بچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے قندیلے لائے, زنجیر لائے, تیل لائے, مسجد نبوی کی چھتوں پہ مختلف جگہ زنجیریں لٹکائیں, اس میں خوبصورت سرزمین شام کی بنی ہوئی قندیلے لٹکائیں, اس میں تیل ڈال کر شب جمعہ جب ہوئی, جب کل رات گزری, شب جمعہ کے اندر ان قندیلوں کو روشن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مسجد نبوی کو دیکھا کہ چکر چون ہو گئے کہ چمک 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 چمک, اور پوری بکائے نور بنی ہوئی ہے, روشنیاں روشنیاں ہر طرف, قندیلے جل رہی ہیں. آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا, کہ یہ کارنامہ کس کا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ تمیم داری سرزمین شام سے یہ قمقمے لائے, عمدہ قسم کے, قیمتی قسم کے, پورا ساز و سامان تیار کر کے لائے ہیں, اور یہ سارا فٹ کر کرا کے مسجد نبوی کو سجا دیا, روشن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسجد الاسلام, اے تمیم تم نے تو اسلام کی مسجد کو منور کر دیا, نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی روشن کرے, تمہاری آخرت کو بھی روشن کرے. کاش کہ میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی تو میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ اپنی اس بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا. حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, فرمانے لگے, یا رسول اللہ میری ایک نوجوان بیٹی ہے جو اس وقت شادی کے قابل ہو چکی, آپ کی وہ چاہت, اگر آپ کی بیٹی موجود نہیں ہے تو میری بیٹی حاضر ہے, آپ ابھی ابھی میری بیٹی مغیر کا نکاح حضرت تمیم داری کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ نے بطور انعام حضرت مغیر کا نکاح حضرت تمیم داری کے ساتھ کر دیا, کہ جنہوں نے مسجد اسلام کو منور کیا اور وہ دعائیں حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی روشن کرے, تمہاری آخرت کو بھی روشن کرے. اللہ کے راہ میں لٹانے والے بندے ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اور آپ جو اس وقت اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے ایک نیک بندے نے خود ہی خود یہ پیشکش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس اللہ کے گھر کو ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ نمازی حضرات گرمی کے موسم میں ٹھنڈے موسم کے لطف اٹھا کر اللہ کی عبادت اچھے انداز سے انجام دے سکیں. اور سارا انتظام انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی دی ہوئی توفیق سے, جوش اور جذبے اور خلوص کے ساتھ اس انداز سے انجام دیا کہ اپنے نام کو ظاہر کرنے کا منع کیا کہ میرا نام نہ آنے پائے کہ کام کرنے والا کون ہے. کام کرنے والا جانتا ہے, جس ذات کے لیے کام کیا وہ جانتا ہے, اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے, لیکن جس ذات نے جس شخصیت نے اللہ کے اس گھر کو ٹھنڈا کیا, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دعا کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو ٹھنڈا کیا اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی ٹھنڈی رکھے, آخرت بھی ٹھنڈی فرمائے, ان کے گھر گھرانے کو اللہ پاک رحمتوں کا خوشیوں کا گہوارہ بنائے, ان کی والدہ ماجدہ جو علی ہے اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے, ان کو دنیاوی اور اخروی تمام کی تمام نعمتوں اور بہاروں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. اور اس سلسلے کے اندر جتنے بھی ہمارے معاونین حضرات ہیں, خصوصاً ہمارے منتظمین جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس کے فٹنگ کے سلسلے میں, اس کے کنکشنوں کے سلسلے میں, اور تمام کے تمام ہمارے وہ رفقائے کار جنہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کے گھر کی خدمت میں وقف کیا, ان تمام کے تمام کے لیے ہماری دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو دنیا کے اندر بھی خوب خوشیاں عطا فرمائے, آخرت میں بھی اللہ پاک اس عمل کو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنا دے. اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کے کنویں کے سلسلے میں حصہ لیا, جب ٹینک کا معاملہ آیا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ زمین جو ہماری مسجد کی زمین ہے اس کے جو نمازی افراد ہیں زرخیز ہیں. ایک اعلان کی ضرورت پڑتی ہے, جتنا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے اوپر رقم آ جاتی ہے. اللہ پاک ہمارے جذبوں کو تازہ رکھے اور بڑھ چڑھ کے اپنے گھر کی خدمت میں ہمیشہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام کے تمام ان حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسجد کے تمام تعمیری اور توسیعی کام میں جس انداز سے ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ تک جس انداز سے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا, اللہ پاک ان سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جزا اور بہترین صلہ عطا فرمائے. یقیناً اللہ کے گھر کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کرنے والوں کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں, آخرت میں بھی نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی بھی ہوئی اس نعمت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہم سب کو بڑھ چڑھ کے توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کا موسم قریب آ رہا ہے انشاءاللہ, ویسے تو اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ آئے گا اعتکاف سے پہلے, لیکن اعتکاف کے سلسلے میں وہ جو قانونی کاروائی ہے کہ ایک فارم جو ہمارے یہاں تیار کیا جاتا ہے اس میں پوری قوائف جمع کیے جاتے ہیں, معتکفین کے نام, بلدیت, ایڈریس, موبائل وغیرہ, شناختی کارڈ کی کاپی, تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹھنے والا کہاں کا ہے کہاں کا نہیں. اس کے لیے انشاءاللہ پیر سے اس فارم کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا. آپ حضرات میں سے جو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پیر کے پاس سے پھر وقتاً فوقتاً جو ہمارے ذمہ داران حضرات ہیں جو اعتکاف کے سلسلے میں ذمہ داری نبھاتے ہیں تو کسی بھی موقع پر ملاقات کر کے وہ فارم حاصل کر کے اس فارم کو پر کر کے جمع کرانا شروع کر دیں تاکہ وقت کے وقت ہجوم نہ ہو, جھمگٹا نہ ہو, رش نہ لگے, وقت سے سارے کام مکمل کر دیے جائیں. اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کے بارے میں اعلان ہے کہ اس سال بھی صدقۃ الفطر کی جو کم سے کم مقدار ہے, بالکل کم سے کم, وہ تو ہے 80 روپے, لیکن احتیاطاً انسان تھوڑا بڑھا کر دے دے, جتنا گڑ ڈالیں گے شکر اتنا بڑھے گا, مٹھاس اتنا بڑھے گا. تو انسان کم از کم 100 روپے دے دے, زیادہ بڑھا کر دینا جائے تو کوئی اس کے اندر پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے. نہیں دینا چاہتا کم از کم 80 روپے فی فرد صدقۃ الفطر اس سال کی رقم ہے. اسی طریقے سے ایک ہمدردانہ اور خیرخواہانہ چھوٹی سی نصیحت ہے کہ مسجد کے معاملات الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارے یہاں کا ماحول بہت پرسکون, 100% تقریباً سارا اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادات کا معاملہ بھی چلتا ہے, لیکن کبھی کبھار کوئی اکا دکا کوئی ایسے افراد آ جاتے ہیں جو انتظامی امور میں مداخلہ شروع کر دیتے ہیں, بغیر مشورہ مانگے مشورہ دینے شروع کر دیتے ہیں, یا بعض دفعہ مذہبی ذمہ داریوں کی ادائیگیاں جو ہمارے ذمے ہیں اس میں آ کر الٹے سیدھے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے. اس قسم کے حضرات سے کہ جن کو مشورے دینے کا شوق ہے ان کو ہمیشہ یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشورہ مانگا جاتا ہے, مشورہ لیا جاتا ہے, مشورہ حاصل کیا جاتا ہے, مشورہ مفت میں دیا نہیں جاتا. اب چلیے ایسی لگے عشاء کی نماز میں پہلا مرحلہ تھا اس کی سٹارٹنگ کا, عشاء کے بعد ہر ایک آ رہا ہے اپنے اپنے مشورے دے رہا ہے, اس کو اتنا اونچا کر دیں, اتنا نیچے کر دیں, یہاں لگا دیں, وہاں لگا دیں, یہ بڑھا دیں, وہ گھٹا دیں, ایسا کر دیں, ویسا کر دیں.
دے.
تو عرض یہ ہے کہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں, جن حضرات نے لگایا وہ خود ذمہ دار ہیں, پورے انہوں نے معلومات حاصل کر کے یہ چیز لگائی ہے. ابھی ایک چیز ابتدائی مرحلے میں ہے, وقت گزر جائے سیٹنگ ہو جائے گی. مفت میں مشورے دے دے کر جس مشورے پر عمل بھی نہ کیا جائے تو ایسے مشورے کا کیا فائدہ. اور دوسرے, بعض دفعہ امامت کے منصب پر ہم جب ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو بعض لوگ آتے ہیں شکایتیں لے لے کر, خاص کر رمضان کے مہینے میں. نمازی نماز اس طرح پڑھتے ہیں, نمازی نماز اس طرح پڑھتے ہیں, فلانے نے اس طرح کر دیا, دھماکے نے اس طرح کر دیا. انسان کو اپنی ذات اور اپنی عبادت سے سروکار ہونا چاہیے. مسجد میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں آئے. حرم شریف میں انسان جاتا ہے, مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ, ڈھیر اور ڈھیر قسم کے افراد, دنیا زمانے کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ناف کے نیچے, کوئی ناف کے اوپر, کوئی سینے کے اوپر, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی رفع الیدین نہیں کر رہا, کوئی کس انداز سے, کوئی کس انداز سے, کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, کرسی پر پڑھ رہا ہے, کوئی بیچ میں پڑھ رہا ہے, کوئی سائڈ پر پڑھ رہا ہے. وہاں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ مشورہ دیں جا کر کان میں, لیکن یہیں پر مسجد کے اندر آ کر بس تنقید کا پہلو ہے کہ تلاش کریں کہ فلانا نماز میں اس طرح جھک رہا تھا, آپ ٹوک دیں. اللہ بلا برکر دینے ملا, ملا صاحب کو برا بنا دو کہ ملا صاحب اعلان کریں اور برائی ان کے سر آ جائے. آپ اگر اتنی ہمدردی اور خیر خواہی ہے مشورہ دینے والے کو, خود جا کر بتا دیں کہ بھائی آپ نماز کے دوران کرسی پر بیٹھتے تو بیچ میں نہ بیٹھیں, سائڈ میں بیٹھ جائیں. ان سے جا کر نہیں بولیں گے, اس سے آ کے شکایت کریں گے. جب شریعی لحاظ سے کوئی چیز جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو, کوئی اعتراض نہ ہو, ہم اس میں خاموشی رکھتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جس کے اندر شریعی لحاظ سے کوئی فتح ہو, طریقے سے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. تو جو ماحول ہمارا ماشاء اللہ الحمد للہ چل رہا ہے, بڑا پرسکون چل رہا ہے, شریعت کے مطابق چل رہا ہے, بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے تو ان کا اعتراض بھیجا ہے, وہ آ کر پھر مشورے دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص گھر سے اٹھ کر آ کر مسلح پر کھڑا ہو گیا. تحدیث میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, الحمدللہ میرے والد ماجد کی محبت اور شفقت اور ان کی تربیت کا اثر ہے. الحمدللہ جس طرح انہوں نے ہم سب بھائی بہنوں کو علم دین کے اندر لگایا, تو ہمیں بھی الحمدللہ بنوری ٹاؤن کے اندر حفظ قرآن کریم کے لیے لگایا, حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی, پھر عالم فاضل کے لیے داخلہ بجان میں جا کر خود کرایا, 10 سال عالم فاضل کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ, اس کے بعد 2 سال مفتی کا کورس کیا. اسی دوران بنوری ٹاؤن کی طرف سے سرزمین شام میں ایک 3 مہینے کا خصوصی کورس تھا, اس میں امامت اور خطابت, درس و تدریس, بعض و ارشاد کا ایک تربیتی مرحلہ تھا. اس کورس کے لیے سرزمین شام جانا ہوا. اس کے بعد الحمدللہ اب بھی میں ایک طالب علم ہوں, جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو اللہ پاک نے اس منصب پر لا کر کھڑا کیا, تو یہ کوئی بغیر تربیت کے لا کے کھڑا نہ کیا. ابا جان نے جو اپنے مریدین کو خلافتیں دی, الحمدللہ ہم 4 بھائیوں کو بھی دی, تو اس میں سے ایک ناچیز بھی ہے کہ اس کو بھی خلافت سے نواز. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس منصب پر کھڑے ہوئے, تو اس کے تمام نشیب و فراز سے واقفیت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 15 سال کا عرصہ ہو گیا بنوری ٹاؤن میں, اللہ پاک نے مفتی بننے کے بعد سے ہی استاد کے شعبے کے اندر اور درس نظامی کے اندر مدرس کی خدمت پر لگا رکھا ہے. رات دن صبح شام علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آ کر ادھر کھڑا ہو گیا, آ کر پھر الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ساری زندگی علم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے, اور وہ ڈاکٹری کے بعد اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگ جائیں, کوئی ایرا غیر نتو خیرا آ کر ان کو سمجھانے بیٹھے, ڈاکٹر صاحب اس گولی کے بجائے فلانی گولی دے, وہ بڑی فائدہ مند ہے. ڈاکٹر صاحب کو غصہ آئے گا کہ نہیں, کہ میں نے تو ساری زندگی کھپا دی علم حاصل کر کے ڈاکٹری کے میدان میں, اور بورڈ حاصل کر کے, تجربہ حاصل کر کے پھر بیٹھا ہوں, کوئی مشورہ دے تو وہ ناجائز ہوگا. ہمارا بھی حال یہ کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے والد ماجد نے تعلیم دی, تربیت دی, اور اس کے بعد اس منصب پر اپنی زندگی میں تربیت کے مراحل سے گزارا. تو کوئی اگر بھیجا مشورہ دے, اعتراض کرے, تنقید کرے, اور چاہے کہ ہمارے اس ماحول کو خراب کرے, تو یہ بہت زیادہ نامناسب بات ہے. اللہ پاک ہمارے اس ماحول کو اسی طرح سدا بہار رکھے, بڑے پرسکون طریقے سے ماشاء اللہ لوگ آتے ہیں, سکون سے عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس میں نورانیت رکھی ہے, اور یہاں سے بڑے سکون سے عبادت کر کے جاتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کسی نمازی سے کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے, اس طرح کیوں کرتا ہے. ہر انسان جب تک اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے تو دوسرے عیوب تلاش کرتا ہے. جس دن اس کے اپنے عیوب پر نظر پڑ جاتی ہے, دوسرے کے عیوب سے اس کی نظر جھک جاتی ہے. ہمیشہ انسان کو اپنی عبادت سے سروکار رکھنا چاہیے. ہر نماز دوسری نماز کے اندر کوئی نہ کوئی آتا ہے. تراوی کے دوران اس طرح آپ اس طرح اعلان کر دیں, نمازوں کے دوران اس طرح آپ اس طرح اعلان کر دیں, اعلان میں کروں خواہش آپ کی ہو یہ کیوں کر دوں. تو اس طرح سے چند ایک افراد ہیں آٹے میں نمک کے برابر اکا دکا, جو جوشیلے قسم کے صرف رمضان میں آتے ہیں, بیچ سال میں کبھی نظر نہیں آتے, وہ اس طرح کے الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں. تو صرف ان حضرات سے گزارش ہے, خدارہ اپنے مشوروں کو اپنے پاس رکھا جائے, اگر مشورہ مانگا جائے تو پھر مشورہ دیا جائے امانت اور دیانت کے ساتھ. باقی جو ہمارا ماشاء اللہ پرسکون عبادت کا ماحول ہے, اس میں کوئی رخ نہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اللہ پاک ہماری اس مسجد کو بھی, تمام مساجد کو اپنے نیک بندوں سے آباد اور شاداب رکھے, ہند دگنی اور رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, اور خوب اخلاص اور جذبے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.
دعاؤں کی درخواست ہے جناب سہیل صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، محمد رامش کی والدہ، ہماری پھوپھی صاحبہ بھی بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے پرسوں لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکیں، دعا فرمائیے اللہ پاک ان کو بھی، اور خورشید ملک صاحب یہ بھی بیمار چل رہے ہیں، شکیل کے والدہ ماجد، اسی طرح چھوٹی بچی ہے شہیرہ ان کے بھی چوٹ لگ گئی، ایوب اور سلطان صاحب کی دعا کی درخواست ہے، اس طرح طیبہ عبید صاحبہ کے لیے، اور سلمان احمد ریاض صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے، سید سرفراز کریم صاحب یہ بھی اسپتال میں داخل ہے، عابدہ سلطانہ یہ بھی بیمار ہیں، فہد صاحب کے والدین بیمار ہیں، اللہ پاک ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے افشاں محمود صاحب کے نیک اور صالح رشتے کی دعا کی درخواست کی ہے، روزگار کے لیے ایک صاحب نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، وقت رواں صاحب یہ بہت مقروض ہیں، اللہ پاک ان تمام کے تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائے، اے الہ العالمین آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس ماہ مبارک نے آپ نے ہماری اس مسجد کو ٹھنڈک سے آباد فرمایا، اے الہ العالمین جن حضرات نے اس نیکی میں حصہ لیا آپ ان کے اس اخلاص کو اس جذبے کو قبول منظور فرما کر دنیا میں ان کے لیے خوب ترقیوں کا سامان فرمائیے، خوشیوں کا سامان فرمائیے، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے کاروبار کے اندر خوب ترقی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین تمام شرور اور آفات سے ان کو حفاظت نصیب فرمائیے، خصوصاً ان کی والدہ ماجدہ کو صحت اور عافیت اور سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے، ان کے گھرانے کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، اے الہ العالمین آپ ہماری مسجدوں کو اسی طرح آباد و شاداب رکھیے، ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے ارحم الراحمین جس طرح آپ نے یہاں ہماری ٹھنڈک کے انتظام کیے، اے الہ العالمین شہر بھر میں بھی ٹھنڈک کے انتظام فرمائیے، رحمتوں کی بارش برسا دیجیے، پانی سے سیراب کر دیجیے، امت سے راضی ہو جائیے، امت کے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دیجیے، اے الہ العالمین یہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ہے، یہ تمام کی تمام برکتیں ہم سب کو عطا فرما کر رحمت کا مزداق بنائیے، مغفرت کا مزداق بنائیے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔